بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن صفی کی جاسوسی دنیا ناول نمبر 118 نیلم کی واپسی. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 0306-787-8222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1.
جلد نمبر 39 جاسوسی دنیا نمبر 118 نیلم کی واپسی مکمل ناول. پیش رس. نیلم کی واپسی تاخیر سے اب تک پہنچ رہی ہے. وجہ وہی پرانی تبخیر میدا. دو چار صفحے لکھے اور تین چار دن تک پھر غائب. ذہن پراگندہ ہو تو لکھائی کیسے ممکن ہے. بہرحال کہانی حاضر ہے. انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ فریدی کے شایان شان ثابت ہو, لیکن پچھلی کہانیوں کی ڈگر سے ہٹی ہوئی ضرور ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھنے بیٹھ گئے کہ حمید نے زیادہ ہنسایا کیوں نہیں یا قاسم کا رول اتنا مختصر سا کیوں رہا, تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. کہانی کو غور سے پڑھیے اور سوچئے کہ اس انداز کا سسپنس فالتو باتیں برداشت کرنے کی تاب لا سکتا یا نہیں. اس بار بھی جواب طلب خطوط کا انبار سامنے ہے. لوگ اس پر برہم ہیں کہ سلیمان کی شادی کرا دی گئی ہے. بھائی اگر مالک نالائق ہے تو اس میں ملازم کا کیا قصور؟ آخر اس کے سہرے کے پھول کیوں نہ کھلیں؟ کم از کم ملازم ہی کی مٹی پلید ہونے سے بچا لیجئے. شادی نہ کرنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچئے, کیا آپ سالوں اور سالیوں سے محروم رہنا پسند کریں گے؟ کچھ حضرات اس پر مصر ہیں کہ جوزف کی بھی شادی کرائیے. عمران کی نہ صحیح, ایکس ٹو کی ٹیم کے سارے افراد کی شادیاں ہونی چاہیے. ارے کیا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے شادی کرانے کا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ کو کیا پتا کہ ان حضرات کی شادیاں ہو چکی ہیں یا نہیں؟ اس نوعیت کے سرکاری ملازمین بال بچوں کو ساتھ نہیں رکھا کرتے. پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ ان کے لواحقین کا بھی تذکرہ کروں. ایک صاحبہ ہر خط میں اپنی بہن کا رونا رویا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت مناسب طور پر نہیں کر رہی. بچوں سے اس طرح لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کے برابر کے ہوں. شوہر سے چولہا ہانڈی کراتی ہیں. بہت اچھا کرتی ہیں محترمہ. آج کل کے بچوں سے اگر برابری کا برتاؤ نہ کیا جائے تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, ان کی شخصیتوں میں جھول پڑ جاتے ہیں. شوہر سے تو ایسا ہی برتاؤ ہونا چاہیے. بچے نہیں جان سکتا تو کیا اب چولہا ہانڈی بھی نہ کرے؟ آپ کا دل کیوں دکھتا ہے؟ شاید ابھی آپ کا سابقہ شوہر جیسی بدزار چیز سے نہیں پڑا. لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اپنی بہن کی شکایت مجھ سے کیوں کیا کرتی ہیں. ویسے اگر آپ اپنے بہنوئی اور ان کی والدہ کا نام لکھ بھیجیں تو ایسا تعویذ بھجوا سکتا ہوں کہ وہ چولہے ہانڈی کے ساتھ ہی جھاڑو برتن بھی کرنے لگیں گے. عجیب بات ہے کہ آپ اپنی بہن کو سکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی. وسلام ابن صفی. 17 جنوری 1976. پر اسرار مہمان. ذرا ہی دیر پہلے آنکھ کھلی تھی لیکن فون کی گھنٹی نے سوئے ہوئے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. بالکل ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے کوئی نوکیلی چیز شعور کی تہوں کو چیرتی ہوئی کسی ایسی جگہ جا چبھی ہو جہاں پہلے ہی چبھن موجود رہی ہو. جھلائے ہوئے انداز میں اس نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور خود بھی جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھا تھا. ہلو, وہ ماؤتھ پیس میں دھاڑا. کرنل فریدی پلیز, دوسری طرف سے بھرائی ہوئی سی آواز آئی تھی. وہ موجود نہیں ہے, حمید نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. خدا وندہ اب میں کیا کروں, آپ کون ہیں؟ ان کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید. ہا آ آ آ آ. چیخ ایسی ہی تھی کہ کان کا پردہ جھنجھنا اٹھا. ہیلو ہیلو, دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی. حمید نے کئی بار نامعلوم آدمی کو پکارا تھا. پھر وہ ریسیور ایک طرف ڈال کر تیزی سے اپنی خوابگاہ سے نکلا تھا اور دوسرے کمرے میں پہنچ کر الگ لائن والے فون پر ایکسچینج کے نمبر ڈائل کیے تھے. جلد ہی معلوم ہو گیا کہ کال کہاں سے ہوئی تھی کیونکہ دوسری طرف سے بھی حمید نے اپنے فون پر ایسی ہی آوازیں سنی تھیں جیسے سلسلہ منقطع نہ ہوا ہو. کال 27 نمبر کے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے ہوئی تھی. حمید اپنی خوابگاہ میں واپس آیا، ریسیور اٹھا کر پھر کان سے لگا لیا۔ اب بھی ویسی ہی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے کال کا سلسلہ جاری ہو۔ اس نے ایکسچینج سے بوتھ نمبر 27 کا پتہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ گھڑی دیکھی، رات کے 3 بجے تھے۔ کون تھا، کیا گزری اس پر؟ کال فریدی کے لیے تھی، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھا اور کال کرنے والا اپنے آپے میں نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اور وہ چیخ ایک بار پھر ذہن کو جھٹکا لگا۔ وہ اس طرح چوکا تھا جسے اب تک خواب ہی دیکھتا رہا ہو۔ پھر بڑی تیزی سے اس نے سلیپنگ سوٹ اتار کر پتلون اور جیکٹ چڑھائی تھی اور بلٹ ہولسٹر میں ریوالور ڈال کر نکل کھڑا ہوا تھا۔ چوکی دار نے گاڑی کے لیے پھاٹک کھولا اور حمید اسے کچھ ہدایات دیتا ہوا گاڑی باہر نکال لے گیا۔ بوتھ نمبر 27 ہوٹل میپول کے قریب واقع تھا۔ گاڑی سنسان سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا، کیا وہ ان کا کوئی شناسا تھا جس کی آواز پہچانی نہیں جا سکی تھی، یا وہ اتنا ہی خوفزدہ تھا کہ آواز اپنی اصلیت کھو بیٹھی تھی؟ یا اچانک اسے کوئی حادثہ پیش آیا تھا، یا کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا جس نے بالآخر اسے پوری بات نہ کہنے دی، اسے مار ڈالا یا اس حد تک بے بس کر دیا کہ اس کی زبان ہی بند ہو گئی؟ میں ہوٹل کے آس پاس کا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آیا اور یہ ناممکنات میں تھا کہ کم از کم میپول کے احاطے میں روشنی نہ ہوتی۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ برقی لائن ہی ڈیڈ ہو گئی تھی۔ ایسا آئے دن ہوتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو برقی نظام کی خرابی کی بنا پر پورا شہر ہی تاریکی میں ڈوب جاتا تھا۔ ٹیلی فون بوتھ کے قریب اس نے گاڑی روک دی اور ڈیش بورڈ کے خانے سے ٹارچ نکال کر نیچے اتر آیا۔ دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رک گیا۔ وہ کسی قسم کا جال بھی تو ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کے دشمنوں کی کمی نہیں تھی۔ ٹارچ روشن کیے بغیر وہ بوتھ تک پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے دیکھ لیے جانے کا امکان تھا، کیونکہ بوتھ کے دروازے میں شیشے لگے ہوئے تھے اور مطلب صاف ہونے کی بنا پر اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا۔ اگر کوئی اندر تھا تو اس نے اسے تاروں کی چھاؤں میں صاف دیکھ لیا ہوگا۔ وہ بائیں جانب بوتھ کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ بلٹ ہولسٹر سے ریوالور نکل آیا تھا اور ٹارچ بائیں ہاتھ میں تھی۔ قریباً 30 سیکنڈ گزر گئے، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ بوتھ کے اندر کوئی اس کا منتظر تھا تو اب تک ضرور باہر آ گیا ہوتا، یا بوتھ کے آس پاس ہی کہیں گھات میں لگے ہوئے لوگوں سے بھی اتنی دیر نچلا نہ بیٹھا گیا ہوتا۔ تو پھر کیا چکر ہے؟ حمید کی الجھن بڑھتی رہی۔ 30 سیکنڈ مزید گزرے، پھر وہ آہستہ آہستہ بوتھ کے دروازے کے قریب کھسک آیا تھا۔ شیشوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالی، بوتھ خالی تھا۔ ریسیور بھی کلپ سے لگا ہوا نظر آیا۔ اس نے طویل سانس لی، لیکن اچانک کیوں ذہن میں خطرے کی گھنٹی برابر بجے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر روشنی اندر ڈالی اور پیچھے ہٹ آیا۔ ضرورت بھی کیا تھی اندر جانے کی، جب ریسیور بھی اپنی جگہ پر موجود تھا؟ اگر وہ کلپ سے نکل کر نیچے جھول رہا ہوتا تو کم از کم اس پر انگلیوں کے نشانات ہی تلاش کیے جا سکتے۔ کلپ میں لگے ہونے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کال کے بعد سے اس کے یہاں تک پہنچنے کے وقفے کے دوران میں کسی اور نے بھی فون کا استعمال کیا تھا، ورنہ ریسیور اب بھی نیچے ہی لٹک رہا ہوتا۔ کسی اور دوسرے کے ہاتھ لگنے کی بنا پر پہلے آدمی کی انگلیوں کے نشانات کا اصلی حالت میں برقرار رہنا ناممکن، اس لیے مزید چھان بین فضول ہی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف پلٹ آیا۔ بڑی گندی سی گالی اس کے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ انجن سٹارٹ کر کے گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی، پھر ایکسیلیریٹر پر دباؤ ڈالا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے پیچھے دوڑتی چلی گئی تھی۔ دھماکے کے جھٹکے نے ایکسیلیریٹر پر پیر کا دباؤ بڑھا دیا تھا۔ جلد ہی ہوش آ گیا، ورنہ گاڑی کسی حادثے کا شکار ہوتی۔ بریک پر پیر رکھ دیا تھا، گاڑی جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ سردی کے باوجود پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ ٹیلی فون بوتھ دڑا دھڑ جلتا ہوا نظر آیا۔ اندھیرے میں آگ کی لپیٹیں کچھ زیادہ ہی تیز اور خوفناک دکھائی دے رہی تھیں۔ گاڑی کا انجن متحرک تھا۔ اس نے پھر ایکسیلیریٹر پر دباؤ ڈالا اور واپسی کے لیے گاڑی موڑ لی۔ اب وہاں ٹھہرنا فضول تھا، بال بال بچا تھا اس وقت۔ اگر بوتھ میں داخل ہونے کی حماقت سرزد ہو جاتی یا مزید سوچ بچار کے لیے وہیں ٹھہر گیا ہوتا تو شاید لاش تک قابل شناخت نہ رہ جاتی۔ ٹھیک اسی وقت فریدی ایئرپورٹ پر اس طیارے کا منتظر تھا جس سے نیلم واپس آ رہی تھی۔ اس نے حصول علم کے لیے کئی سال ملک سے باہر گزارے تھے اور اب کرمنالوجی میں ڈاکٹریٹ لے کر وہیں کہیں قسمت آزمائی کرنے کی بجائے وطن ہی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ نیلم کی کہانی کے لیے جاسوسی دنیا کا خاص نمبر طوفان کا اغوا ملاحظہ فرمائیے۔ حمید نے تو اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ باہر ہی کوئی اچھی سی ملازمت تلاش کر لے، ورنہ کرمنالوجی کی ڈاکٹریٹ وطن عزیز کے کسی باورچی خانے میں مرچ مسالہ پیستی نظر آئے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیلم واپس آئے، کیونکہ وہ اس جیسے گلفام کو بابا کہتی تھی اور خصوصیت سے دوسروں کے سامنے اسی طرح پیش آتی تھی جیسے وہ سچ مچ اس کا والد ماجد ہی ہو۔ ایک بار اس نے حمید کی ایک گرل فرینڈ کو یقین دلانے کی کوشش کر ڈالی تھی کہ حمید کی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی، جس کے ٹھیک 1 سال بعد وہ پیدا ہوئی اور ماں اس کی پیدائش کے دوران میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ پھر اپنی نادیدہ ماں کو یاد کر کے اس قدر روئی تھی کہ وہ گرل فرینڈ دوبارہ حمید کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ ہوئی۔ اسی قسم کی ایکٹیویٹیز عام طور پر اس کے ساتھ کرتی رہتی تھی، فریدی کو انکل کہتی تھی اور اس قدر احترام بھی کرتی تھی جتنا کوئی بیٹی اپنے باپ کا کر سکتی۔ بہرحال حمید نے ایئرپورٹ جا کر اسے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ فریدی نے اس پر زور بھی نہیں دیا تھا کہ وہ ضرور چلے۔ نیلم تنہا نہیں تھی، اس نے فریدی کو مطلع کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو کچھ دن اس کے ساتھ قیام کرے گی، تفصیل سے مطلع نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ حمید نے اسی مہمان کی وجہ سے پہلو تہی کی ہو۔ دوسروں کی موجودگی میں نیلم کچھ زیادہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ وہ نیلم سے متنفر نہیں تھا، بس اس کا بابا کہنا کھل جاتا تھا اسے، اور اتنے خلوص سے بابا کہتی تھی کہ بس اوقات وہ خود بھی یہی محسوس کرنے لگتا تھا جیسے سچ مچ بابا ہو چلا ہو۔ 3:11 پر جہاز نے لینڈ کیا تھا۔ مسافروں کے اترتے اترتے 3:30 بج گئے۔ نیلم بہت خوش تھی، لیکن حمید کی عدم موجودگی بھی اسے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ سفر کرنے والی لڑکی جسے وہ مہمان بنا کر لائی تھی سفید فام ثابت ہوئی۔ یہ ہیں میرے باپ جنہیں میں چچا کہتی ہوں، نیلم نے تعارف کرایا تھا، اور انکل یہ ریٹا شرنگٹن ہیں۔ خوشی ہوئی، فریدی نے مسافیہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے، وہ مسکرائی تھی لیکن مسکراہٹ میں اضطراب کی لہر بھی صاف محسوس ہوئی تھی۔ کس بات پر حیرت ہے تمہیں؟ نیلم نے سوال کیا۔ اتنے جوان باپ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مشرق حیرت انگیز ہے، نیلم ہنس کر بولی۔ تمہارا ہی جملہ دہرا رہی ہوں، یقیناً حیرت انگیز ہے، پہلے سنی سنائی بات تھی، اب تجربے کی بنا پر کہہ سکتی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت نیلم نے اردو میں کہا، انکل میں بہت اداس ہوں، بابا نہیں آئے، شاید بابا ہی کی وجہ سے نہیں آیا، فریدی بولا۔ نیلم ہنس پڑی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ روز بروز چڑچڑے بھی ہوتے جا رہے ہیں، اس نے کہا۔ میرے خطوط کے جواب میں وہ کچھ ایسے ہی نظر آتے رہے ہیں۔ نیلم، یہ لڑکی مجھ پر نظر پڑتے ہی چونکی کیوں تھی؟ میں نے نہیں محسوس کیا۔ کیا تم نے دور ہی سے میری نشاندہی کی تھی؟ قطعی نہیں، میں نے تو بالکل قریب پہنچ کر آپ کو دیکھا تھا۔ اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، فریدی بولا۔ کیا تم اس سے میرا ذکر کرتی رہی ہو؟ کبھی نہیں، میں نے کبھی کسی سے اپنے بارے میں تفصیل سے گفتگو نہیں کی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ میرے باپ سے مل کر کتنی متحیر ہوئی تھی؟ لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ تحیر تعارف سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی دکھی لڑکی ہے، اطمینان سے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ تینوں پچھلی ہی سیٹ پر تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تمہارے لیے دوسری منزل خالی کر دی گئی ہے اور آپ کی تجربہ گاہ تیسری منزل پر۔ شاید میں نے تمہیں مطلع نہیں کیا تھا کہ تیسری منزل بھی تعمیر ہو گئی ہے۔ نہیں، شاید آپ نے پچھلے سال لکھا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ آج میں کتنی خوش ہوں، لیکن بابا، ارے تو کیا وہ تم سے متنفر ہے؟ پھر کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ تھوڑا سا کریک بھی ہے؟ آخر کیا کہا تھا؟ یہی کہ اب مجھے شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا، سنجیدگی سے کہا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی قدر آرام طلب ہو گیا ہے۔ اگر تمہارا طیارہ اس وقت آنے کی بجائے 9 بجے شب کو آتا تو تم اسے ایئرپورٹ پر ضرور موجود پاتی، تب تو ٹھیک ہے۔ دفتن ریٹا شیرنگٹن بولی، میں بڑی گھٹن محسوس کر رہی ہوں۔ کیوں؟ نیلم چونک پڑی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے باتوں کی رو میں اسے قطعی بھول ہی گئی ہو۔ اس لیے کہ تم لوگوں کی گفتگو نہیں سمجھ سکتی. مجھے بے حد افسوس ہے, فریدی نے نرم لہجے میں کہا. آپ میرے اس ریمارک پر ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہرگز نہیں, دراصل اسے اتنے دنوں کے بعد دیکھا ہے کہ میں سمجھتی ہوں اور اپنے اس ریمارک پر خود ہی شرمندگی بھی محسوس کر رہی ہوں. تم نے کوئی غیر فطری بات نہیں کہی تھی. میرا باپ بہت گریٹ ہے ریٹا, نیلم بولی. اب تمہاری موجودگی میں کوئی بھی اردو میں گفتگو نہیں کر سکے گا. تب تو شرمندگی مستقل ہوئی. تمہیں آثار قدیمہ سے تو ضرور دلچسپی ہوگی, فریدی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی. بہت زیادہ جناب, ریٹا بولی. اگر تمہارے پاس وقت ہو تو نیلم تمہیں پورے ملک کی سیر کرائے گی. شکریہ جناب. گاڑی فریدی کی کوٹھی کے قریب پہنچ چکی تھی. ڈرائیور نے ہارن دیا اور چوکیدار نے پھاٹک کھول دیا. گاڑی پھاٹک سے گزر کر پورچ میں جا رکی تھی. وہ گاڑی سے اترے لیکن فریدی چوکیدار کی طرف متوجہ ہو گیا, جو خلاف معمول پورچ کی طرف تیزی سے بڑھا آ رہا تھا. کیا بات ہے؟ اس کے قریب پہنچنے پر فریدی نے سوال کیا. 3 بجے کپتان صاحب باہر گئے ہیں اور یہ پرچہ دے گئے ہیں. فریدی نے ہاتھ بڑھا کر اس سے طے کیا ہوا کاغذ لیا تھا اور ان دونوں سے بولا تھا, چلو چلو اندر چلو. آخر جانا ہی پڑا بابا کو, نیلم ہنس کر بولی. اب میں ایسی بیٹی بھی نہیں ہوں. فریدی کچھ نہ بولا کیونکہ اس نے اس دوران میں وہ مختصر سی تحریر دیکھ لی تھی. حمید نے لکھا تھا, میں باہر جا رہا ہوں, آپ لائن اے اور بی کے ٹیپ چیک کر لیجئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے آنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں. وہ کسی قدر متفکر نظر آنے لگا تھا. اندر پہنچ کر اس نے کہا, اگر تم لوگ کافی یا چائے پینا چاہو تو. نہیں, ریٹا جلدی سے بولی, خواہش نہیں ہے, ہم نے جہاز لینڈ کرنے سے قبل ہی کافی پی تھی. فریدی انہیں دوسری منزل پر پہنچا کر نیچے آیا تھا اور اے لائن سے اٹیچڈ ٹیپ ریکارڈر کا سپول ریوائنڈ کر کے آخری کال سننے لگا تھا. اس کے چہرے پر تشویش کے آثار کچھ اور گہرے ہو گئے تھے. لائن بی پر آخری کال حمید اور ایکسچینج کی گفتگو تھی. دوسرے ہی لمحے وہ پھر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا. گاڑی میں پول کی طرف روانہ ہو گئی تھی. فریدی بے حد متفکر تھا. اس نے نہ صرف وہ گمنام اور تحیر خیز کال سنی تھی بلکہ آواز بھی پہچاننے کی کوشش کی تھی, لیکن اس سلسلے میں کچھ کرنے سے قبل حمید کی خبر لینا ضروری تھا. بالآخر وہ اس جگہ جا پہنچا تھا جہاں پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ ہی آدمیوں کا جمع غفیر بھی موجود تھا. پولیس والے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور اب وہاں اندھیرا بھی نہیں تھا. پاور ہاؤس والوں نے برقی نظام کے اختلال پر قابو پا لیا تھا. وہ کنویں کا علم ہو جانے کے بعد فریدی مصربانہ انداز میں آگے بڑھا. اس نے ایس پی سے پہلا سوال کیا, کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ اس نے ایس پی سے پہلا سوال کیا. اوہ, آپ ایس پی کے لہجے میں تحیر تھا. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جی نہیں, بوتھ خالی تھا, ہمیں کوئی لاش نہیں ملی. وقوع کس وقت ہوا؟ مجھے 3:45 پر اطلاع ملی تھی. کوئی ایسا آدمی جو صحیح وقت بتا سکے؟ ایس پی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سر کو منفی جنبش دی تھی. فریدی وہاں سے ہٹ کر ٹھیک اس جگہ جا پہنچا جہاں کچھ دیر پہلے ایک ٹیلی فون بوتھ تھا, لیکن اب دھواں اگلتے ہوئے ایک ملبے کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر جلد ہی فریدی نے ذاتی طور پر ایس پی کے بیان کی تصدیق کر لی تھی, یعنی وقوع سے قبل بوتھ خالی ہی تھا اور شاید حمید وقوع کے بعد بھی وہاں نہیں دیکھا گیا تھا, ورنہ ایس پی ضرور تذکرہ کرتا. فریدی نے سوچا, پھر وہ کہاں گیا؟ کیا اس نے گمنام کال کرنے والے کی آواز پہچان لی تھی اور اب اسی کی فکر میں تھا؟ اگر وہ تنہا ہی اس چکر میں پڑ گیا ہے تو اس سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے. فریدی نے اپنی گاڑی واپسی کے لیے موڑ دی تھی اور ایس پی کو مزید تحیر کے عالم میں چھوڑ گیا تھا, کیونکہ فریدی کے محکمے تک یہ بات اس وقت پہنچتی جب خود ایس پی کی طرف سے اس کی تحریک ہوتی. فریدی کی گاڑی اس سڑک پر مڑ گئی جو بندرگاہ کی طرف جاتی تھی. تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ ایک کار الٹی پڑی نظر آئی اور اس کی نمبر پلیٹ پر روشنی پڑتے ہی اس نے پورے بریک لگائے تھے. وہ گاڑی حمید ہی کی تھی. فریدی اپنی گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا. دور تک سڑک سنسان پڑی تھی. الٹی ہوئی گاڑی خالی نظر آئی. فریدی نے اسے سیدھا کیا تھا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف لوٹ آیا تھا. حمید ان دنوں پٹرول کی بچت کے لیے مٹی آسٹن گاڑی استعمال کر رہا تھا, اس لیے اسے سیدھی کرنے میں کوئی دشواری بھی پیش نہیں آئی تھی. فریدی نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ کے ایک خانے سے ٹارچ نکالی تھی اور پھر حمید کی گاڑی کے قریب جا کھڑا ہوا تھا. ٹارچ روشن کر کے گاڑی کے اندر کچھ دیکھتا رہا تھا, پھر چھت پر نظر ڈالی. اس کے بعد اس پہیے کا جائزہ لیتا رہا جس کا ایکسل ٹوٹا تھا. ایکسل ضرور ٹوٹا تھا لیکن قطعی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ گاڑی ایکسل ٹوٹنے کی وجہ سے الٹی ہو. بالکل ہی ایسا لگتا تھا جیسے بہت احتیاط سے الٹی گئی ہو. چھت پر کہیں نہ کوئی گڑا تھا اور نہ کوئی خراش ہی نظر آئی تھی. فریدی چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا, پھر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا. انجن سٹارٹ کیا تھا اور گاڑی آگے بڑھ گئی تھی. اس سڑک پر اس نے محض اس لیے گاڑی موڑی تھی کہ پلازا سینما کے قریب ایک ٹیلیفون بوتھ اور بھی تھا. گھر کال کر کے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس دوران میں حمید گھر تو نہیں پہنچ گیا. کال اسے اب بھی کرنی تھی کیونکہ الٹی ہوئی گاڑی کا معاملہ بھی صاف نہیں تھا. نہ تو اندر کہیں خون کی ایک بوند ہی دکھائی دی تھی اور نہ ایکسل ٹوٹنے کے علاوہ گاڑی ہی کو کوئی نقصان پہنچا تھا. چار چھ فرلانگ چلنے کے بعد اس نے پھر گاڑی روکی اور فٹ پاتھ پر اتر گیا. ٹیلیفون بوتھ سامنے ہی تھا. حمید ہی کی خوابگاہ والے فون کے نمبر ڈائل کیے تھے. ہیلو, دوسری طرف سے حمید ہی کی آواز آئی تھی. تو تم زندہ ہو؟ لیکن اب ضرور مر جاؤں گا کیونکہ باہر سے وہ دختر تیر و نشتر دروازہ پیٹ رہی ہے. فریدی نے ریسیور کلپ سے لگا دیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا. اب اس کی گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی. سنسان سڑکیں اب جاگنے لگی تھیں اور سردی بڑھ گئی تھی. فریدی کا ذہن اس فون کال میں الجھا ہوا تھا. اس نے آواز پہچاننے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا. ویسے سنی ہی ہوئی سی آواز لگی تھی. وہ یادداشت پر زور دیتا رہا. گھر پہنچ کر سیدھا حمید کی خوابگاہ کی طرف گیا تھا. نیلم دروازے کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھی ہوئی نظر آئی. کمال ہے, تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ اپنی شکل کیوں نہیں دکھا رہے؟ اور اندر سے مجھے دختر نیک اختر کی بجائے دختر تیر و نشتر کہا تھا. دروازہ کھولو, فریدی نے اونچی آواز میں کہا. دروازہ کھلا تھا اور نیلم جھپٹ کر حمید کی گردن میں جھول گئی تھی. میں واقعی تھپڑ مار دوں گا, حمید بھنا کر بولا. جان سے مار دو بابا پیارے کے, زندگی تم سے زیادہ عزیز نہیں. بابا کی بچی, رحم کر میرے حال پر, وہ دانت پیس کر بولا. ہٹ جاؤ نیلم, واقعی اس کا دماغ چل گیا ہے, فریدی نیلم کو دوسری طرف ہٹاتا ہوا بولا. آخر بات کیا ہے؟ اس بار نیلم نے بھی حمید پر آنکھیں نکالی تھیں. ہو سکتا ہے اس وقت موت ہی کے جبڑوں سے بچ نکلا ہو. میں نہیں سمجھی, نیلم سیریس ہو گئی اور حمید پلکیں جھپکائے بغیر سلا میں گھورنے لگا. بالکل کسی شہید کا مجسمہ لگ رہا تھا. بیٹھ جاؤ, فریدی نے اسے بستر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا. حالانکہ لیٹ جاؤ کہنا چاہیے تھا, حمید نے کہا اور دھم سے بستر پر بیٹھ گیا. کیا دھماکہ تمہارے پہنچنے سے قبل ہو چکا تھا؟ جی نہیں, اگر بوتھ میں داخل ہونے یا 30 سیکنڈ مزید بوتھ کے قریب ٹھہرنے کی غلطی سرزد ہو جاتی تو کم از کم اس بابا کی جونک سے تو نجات مل ہی گئی ہوتی, نیلم نے کہر آلود نظریں حمید پر ڈالی تھی اور پھر یہ معلوم کیے بغیر کہ واقعہ کیا تھا کمرے سے نکلی چلی گئی تھی. اور تمہاری گاڑی؟ فریدی اسے گھورتا رہا. گاڑی؟ حمید برا سمو بنا کر بولا. خواہ مخواہ ایکسل ٹوٹ گیا تھا. لیکن وہ ایکسل ٹوٹنے کی وجہ سے تو نہیں الٹی تھی. میں کب کہہ رہا ہوں, ایکسل ٹوٹنے کے بعد چلنے کے قابل تو رہی نہیں تھی. پھر میں خود ہی کیوں نہ اسے الٹ کر پیدل ہی چل پڑا ہوتا. اگر انڈسٹریل ایریا والی بس نہ مل جاتی تو طلوع آفتاب سے پہلے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا. آخر تمہارا بچپن کب رخصت ہوگا؟ جان کے ساتھ ہی جائے گا, حمید نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خود بھی اپنی بچکانہ فطرت سے تنگ آ گیا ہو. بیٹھ جاؤ, میں تفصیل سے سننا چاہتا ہوں. حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا تھا, ناک بھوں سکوڑے ہوئے بیٹھ گیا. پھر اس نے پوری داستان دہرائی تھی. 2 ماہ کے اندر اندر یہ تیسری کوشش تھی, فریدی پرتفکر لہجے میں بولا. کیا مطلب؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی. اس سے قبل بھی 2 بار بال بال بچا ہوں اور ذکر تک نہیں کیا. فریدی کچھ نہ بولا. حمید اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا. مجھے وہ آواز کچھ جانی پہچانی سی لگتی ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ فریدی نے کچھ دیر بعد کہا اور بجا ہوا سگار سلگانے لگا. 2 بار سننے کے بعد ہی فیصلہ کر سکوں گا, اس وقت تو دھیان نہیں دیا تھا. دوسرے دن اتوار تھا. ناشتے کی میز 9 بجے سے پہلے نہیں لگی تھی کیونکہ فریدی کے علاوہ سبھی 8:30 بجے تک سوتے رہے تھے. غالباً وہ اس کے بعد سویا ہی نہیں تھا. حمید نے نیلم کے مہمان کو دیکھ کر کہا, آخر تم کیوں دوڑی آئی ہو جب اسے ساتھ لانا تھا؟ بس خاموش رہیے, زندگی بھر آپ سے بات نہیں کروں گی. تعارف کرا دینے کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ریٹا کی موجودگی میں اردو میں گفتگو نہیں ہوگی, فریدی نے انگلش میں کہا. میں شرمندہ ہوں,
ریٹا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. میں نے ایئرپورٹ ہی پر وضاحت کر دی تھی کہ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں, فریدی نے کہا اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا. یہ ساجد حمید ہیں, نیلم کے چچا, اور یہ مس ریٹا شیرنگٹن, نیلم کی دوست. ریٹا نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. بڑی خوشی ہوئی, حمید نے مسافہ کرتے ہوئے کہا. آپ کا ذکر نیلم کی زبانی بہت سنا ہے. یہ وہ نہیں ہے جن کا ذکر میں کرتی رہی ہوں, نیلم نے خشک لہجے میں کہا. حمید کچھ نہ بولا. تم بہت مزمحل نظر آ رہی ہو, طبی امداد کی ضرورت تو نہیں, فریدی نے ریٹا سے کہا. وہ چونک پڑی, پھر مزمحل سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی, جی نہیں, ٹھیک ہو جاؤں گی, صرف تھکن ہے. تم نے مشرقی تکلفات کے بارے میں بھی سنا ہوگا, لیکن یہ خانہ بے تکلف ہے. بالکل بالکل, حمید سر ہلا کر بولا, اور نیلم اسے غضبناک نظروں سے گھور کر رہ گئی تھی. ناشتے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے. کیا تم نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ دفتن ریٹا نے نیلم سے سوال کیا. ابھی تک موقع ہی نہیں مل سکا, لیکن اب ضرورت نہیں, میں خود ہی بات کروں گی. میں نہیں سمجھی, نیلم نے حیرت سے کہا. تم نے اپنے باپ کا نام احمد کمال بتایا تھا, لیکن میں انہیں کرنل فریدی کے نام سے جانتی ہوں اور ان کی پوزیشن سے بھی واقف ہوں. حمید نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تھا اور فریدی بھی خصوصیت سے متوجہ ہو گیا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ خطرے میں ہیں, ریٹا نے فریدی کی طرف دیکھ کر کہا. میرے لیے کوئی نئی بات نہیں, فریدی مسکرایا. تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی, نیلم کی آواز میں لرزش تھی. ہم ایک دوسرے کے والدین کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کب کیا کرتے ہیں. مسٹر احمد کمال سے اسی لیے واقف نہ ہو سکی, لیکن کرنل فریدی کو پہلے سے جانتی تھی. میرا خیال ہے کہ تم درست کہہ رہی ہو, فریدی بولا. نیلم اور حمید اب اس کی طرف دیکھنے لگے تھے. اس نے کہا, ایئرپورٹ پر مجھے دیکھتے ہی تم چونک پڑی تھی. پہلے مجھے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ میں نے آپ کی تصویر دیکھی تھی. جس کے پاس دیکھی تھی اسی کے لیے یہاں آئی ہوں, نیلم نے کہا تھا کہ میرا باپ ملک کے سربر آوردہ لوگوں میں سے ہے. وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. ویسے اگر نیلم نہ کہتی تب بھی مجھے آنا ہی تھا, اسی فرد کی تلاش میں جس کے پاس تم نے میری تصویر دیکھی تھی, فریدی نے پوچھا. جی ہاں, شامت, حمید نے نیلم کی طرف دیکھ کر اردو میں کہا. وہ کچھ نہ بولی. ریٹا فریدی سے کہہ رہی تھی, جی ہاں, میں اسی کی تلاش میں آئی ہوں, اور مجھے یہ اطلاع دے رہی ہو کہ میری زندگی خطرے میں ہے, محض اس لیے کہ آپ میری بہت پیاری دوست نیلم کے باپ ہیں, اور وہی شخص میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, تم جانتی ہو کہ اگر وہ میرے ہاتھ آ گیا تو اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوگا. میں سمجھتی ہوں, اور وہ شخص تمہیں اتنا ہی عزیز ہے کہ تم اسے تلاش کرنے اتنی دور چلی آئی ہو. یہ بھی درست ہے, میں اسے راہ راست پر لانا چاہتی ہوں, اس لیے آپ کی تلاش بھی میرے پروگرام میں شامل تھی. میں سمجھا, تم یہ چاہتی ہو کہ وہ غیر قانونی حرکت کرنے سے قبل ہی تمہیں مل جائے. جی ہاں, میں یہی چاہتی ہوں. اس کے لیے تمہیں تفصیل سے گفتگو کرنی پڑے گی. کیا ابھی؟ جتنی جلد ممکن ہو, ریٹا نے ہچکچاہٹ کے ساتھ حمید کی طرف دیکھا تھا. تم سب کچھ کہہ سکتی ہو, اس میز پر کوئی غیر متعلق فرد موجود نہیں ہے. وہ میرا بڑا بھائی ہے, ریٹا طویل سانس لے کر بولی. فلپ شیرنگٹن 3 سال قبل نشانہ بازی کے عالمی مقابلے میں اول انعام لے چکا ہے. اوہ, فریدی کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے تشویش کے آثار نظر آئے تھے. اس حوالے سے شاید آپ اسے پہچان گئے ہوں گے. ہاں, مجھے اسپورٹس سے دلچسپی ہے. فلپ نادانستگی میں ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. پہلے پہل انہوں نے اسے بہت اچھے معاوضے پر بحیثیت انسٹرکٹر ایک شوٹنگ کلب میں رکھا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے دوسرے غیر قانونی معاملات میں الجھاتے چلے گئے, منشیات کا عادی بنایا, جوئے کی لت ڈلوائی, اور اس طرح اسے اپنے قابو میں کر لیا. بہرحال وہ اندرون ملک ہی ان کی خدمات انجام دیتا رہا تھا کہ اچانک اسے اس ملک سے باہر کا بھی ایک کام سونپ دیا گیا. وہ بہت زیادہ نروس تھا, یہاں نہیں آنا چاہتا تھا, لیکن مجبوری. اس میں انکار کی جرت نہیں تھی. انکار کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جبکہ انکار کی صورت میں موت لازمی ہو. میں سمجھتا ہوں، فریدی نرم لہجے میں بولا، میں خوش نصیب ہوں کہ اس کی پوزیشن واضح کرنے میں کامیاب ہو گئی، ورنہ آپ کو پہلی بار دیکھنے کے بعد سے یہی سوچتی رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ آپ کو کیسے بتا سکوں گی۔ یہ تو کوئی ایسی خاص الجھن نہیں تھی، یقیناً تھی، بھائی آپ کو قتل کرنے آیا ہے اور بہن آپ کی مہمان ہے۔ اگر تمہیں یہاں آنے سے قبل معلوم ہو جاتا کہ تم کہاں جا رہی ہو، فریدی نے سوال کیا، یقین کیجئے کہ نیلم کو سب کچھ وہیں بتا دیتی، مجھے یقین ہے۔ پھر اب آپ کیا کریں گے؟ ضروری ہے کہ تمہارے بھائی کو تلاش کیا جائے، لیکن اگر آپ نے اسے معاف بھی کر دیا تو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ، لیکن نہیں، ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کہ اپنے بھائی کے بارے میں تمہیں یہ ساری معلومات کس طرح حاصل ہوئی تھی؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ شوٹنگ کلب میں انسٹرکٹر ہے، پچھلے 6 ماہ سے قبل میں بھی اسی حد تک واقف تھی، لیکن پھر ایک دن جب وہ ایک مقابلے میں جج کے فرائض انجام دینے میکسیکو جا رہا تھا، مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوا۔ اس وقت بھی وہ بہت زیادہ نروس نظر آ رہا تھا، اس دن بھی اسے ایک بڑا کام سونپا گیا تھا، لیکن اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی پوزیشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ وہ میکسیکو کے سرکاری مہمان کی حیثیت سے جا رہا تھا اور اسے $10,00,000 کی ہیروئن دی گئی تھی جو میکسیکو ہی میں کسی کو دینی تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھا کہ رونے لگا تھا، اس طرح اسے کم از کم مجھ سے کھل کر گفتگو کرنی پڑی تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کے کان میں اس کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مار ڈالا جائے گا۔ میں کیا کر سکتی تھی، وہ بری طرح الجھ چکا تھا، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ بہرحال سرکاری مہمان ہونے کی بنا پر اس کے سامان کی تلاشی نہیں لی گئی تھی اور وہ ہیروئن نکال لے گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ سب کچھ بتا دیا کرتا تھا اور میں اسے صرف زبانی تسلیاں دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی۔ پھر آپ کا معاملہ سامنے آیا اور میں بے چین ہو گئی، کم از کم اسے قاتل بنتے تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اور کتنے قتل کیے تھے، حمید پوچھ بیٹھا۔ ایک بھی نہیں، پہلی بار یہ کام سونپا گیا ہے۔ اسے کتنا عرصہ ہوا، فریدی نے سوال کیا۔ 1 ماہ پہلے ہی کی بات ہے، لیکن وہ ابھی تک میرا نشانہ نہیں لے سکا، فریدی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب بتاؤ بابا کی جونک، حمید نے پھر نیلم کو چھیڑا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی، نیلم پریشان نظر آنے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس کا یہاں کا پتہ معلوم ہے، فریدی نے ریٹا سے سوال کیا۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اسی بنا پر میں نے نیلم کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ یہاں کہاں ہے، وہاں سے روانگی کی تاریخ تو یاد ہی ہوگی اور یہ بھی جانتی ہوگی کہ وہ سیدھا یہیں آیا ہے۔ جی ہاں، اس نے یہی بتایا تھا کہ راہ میں کہیں رکے بغیر اسے یہاں پہنچنا ہے۔ تاریخ 11 دسمبر تھی۔ میں دیکھوں گا اور مشورہ دوں گا کہ جب تک اس کا سراغ نہ مل جائے تم اسی عمارت تک محدود رہو، جو کچھ آپ کہیں گے کروں گی۔ پاسپورٹ پر اس کا نام فلپ شرنگٹن ہی درج ہے، فریدی نے سوال کیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، پاسپورٹ پر دوسرا نام بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، وہ پرتفکر لہجے میں بولی۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اس کی کوئی تصویر ہے تمہارے پاس؟ جی ہاں، کئی مختلف پوز ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے، اس سے مدد ملے گی، لیڈی انسپیکٹر ریکھا نے فائل فرید کی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کاغذات مل گئے ہیں، اگر تصویر نہ ہوتی تو مشکل ہی سے کامیابی ہوتی۔ نام، فریدی نے سر اٹھائے بغیر سوال کیا۔ وہ کسی دوسرے فائل میں الجھا ہوا تھا۔ ٹووری بیڈسٹر سفر سیاحت پر مبنی ہے، یہاں کس تاریخ کو پہنچا تھا؟ 13 دسمبر صبح 3 بجے، واپسی، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی، یہاں کوئی حوالہ، کوئی بھی نہیں۔ عرض کر چکی ہوں کہ سفر کی وجہ سیاحت ظاہر کی گئی ہے۔ اچھا، اور کوئی خدمت؟ نہیں، شکریہ، شاید آپ بہت مصروف ہیں، فریدی نے طویل سانس لے کر فائل بند کر دیا اور کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ بیٹھو، کوئی خاص بات؟ ریکھا سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نیلم تو بالکل بدل گئی ہے، اس نے کہا۔ بدلنا ہی چاہیے، سنا ہے محکمے ہی میں اسے کوئی جگہ ملنے والی ہے، شعبہ تحقیق میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس کا تقرر ہوا ہے۔ کسی بیک گراؤنڈ کے بغیر، تعجب ہے کہ تمہیں اس کی بیک گراؤنڈ کا علم نہیں۔ وہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے متنبہ کیا ہے، عنقریب ایک پارٹی دوں گا اس کے اعزاز میں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ وہ کچھ اور کہنے والی تھی کہ حمید کمرے میں داخل ہوا اور دروازے کے قریب رک کر اسے گھورنے لگا۔ تم کیا خبر لائے ہو؟ ریکھا اس کی طرف مڑ کر مسکرائی تھی۔ بے خبری جنت ہے، حمید نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہ فائل دیکھو، فریدی نے ریکھا کا لایا ہوا فائل ایک طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ حمید فائل اٹھا کر ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ فریدی نے پھر اپنے سامنے والا فائل کھول لیا تھا۔ ریکھا خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے اثار تھے جیسے اس طرح نظر انداز کیے جانے پر بور ہو رہی ہو۔ اجازت، وہ اٹھتی ہوئی بولی۔ او اچھا اچھا، فریدی نے سر اٹھا کر کہا اور پھر کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ریکھا حمید کو گھورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حمید پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا، کاغذات پر اس نے سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ آپ کا خیال درست نکلا کہ اس نے اپنے اصل نام سے پاسپورٹ نہیں بنوایا ہوگا، اس نے کہا۔ عام طور پر ایسے حالات میں یہی ہوتا ہے، فریدی اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیا یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کہاں مقیم ہے؟ نہیں، صرف ریٹا کے بیان کی تصدیق ہوئی ہے۔ فلپ شیرنگٹن ٹوری بیڈسٹر، آخر ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، دراصل میرا ذہن دوسرے نقطے میں الجھا ہوا ہے۔ کس نقطے میں؟ ٹیلی فون بوتھ۔ میں نے تصدیق کر لی ہے کہ اس کال کے بعد سے دھماکے کے وقت تک اس بوتھ سے اور کوئی کال نہیں ہوئی تھی، لیکن تم نے ریسیور کو کلپ میں لگا ہوا پایا تھا۔ اگر شروع ہی سے لگا ہوتا تو کال ٹریس نہ کی جا سکتی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بولنے والے کی اچانک خاموشی کے بعد تک ریسیور نیچے جھولتا رہا تھا، یا کسی نے اسے ہاتھ ہی میں لیے رہ کر لائن کھلی رکھی تھی۔ غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہی چاہتا تھا کہ کال ٹریس ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اور اس کا امکان بھی ہے کہ کسی نے اس وقت دخل اندازی کی ہو جب وہ نامعلوم آدمی تم سے گفتگو کر رہا تھا، دونوں لڑ پڑے ہوں اور ریسیور جھولتا رہ گیا ہو، پھر جب وہاں ایک ہی آدمی رہ گیا ہو تو اس نے ریسیور کو کلپ سے لگا کر خود بھی اپنی راہ لی ہو۔ اس صورت میں ریسیور کلپ سے لگانے والا وہ آدمی ہرگز نہیں ہو سکتا جس نے تمہیں کال کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ہوتا تو دوبارہ بھی کال کر سکتا تھا، اور تیسری صورت محض سیٹ اپ ہو سکتی ہے۔ میں نہیں سمجھا کال کرنے والے ہی نے سب کچھ کیا ہو تاکہ تم ٹائم بم کا شکار ہو سکو۔ اندازہ کرنا مشکل تو نہیں کہ تم کتنی دیر میں کال ٹریس کرو گے اور کتنی دیر میں وہاں پہنچ جاؤ گے، لیکن ہر صورت میں ریسیور کا کلپ میں ملنا بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں؟ اگر تم سے گفتگو کرنے والا بھاگ کھڑا ہوا تھا تو حملہ آور کو اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ ریسیور کو اس کی جگہ رکھنے کا تکلف کرتا؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس حرکت کا مقصد غیر واضح ہی ٹھہرا۔ اگر آواز پہچانی جا سکے، محکمے کی تحویل میں کوئی ایسی ریکارڈڈ آواز نہیں ہے جو اس آواز کے مماثل ہو، اس لیے اسے بھی دشوار ہی سمجھو۔ ریٹا کا بھائی نشانہ باز ہے، وہ ٹائم بم کیوں رکھنے لگا؟ ظاہر ہے نشانہ باز ہونے کی بنا پر اس کا انتخاب کیا گیا ہوگا۔ اسے فی الحال الگ ہی رکھو، پچھلی دونوں کوششوں میں بھی رائفل یا ریوالور کو دخل نہیں تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو میری موت حادثاتی کہلاتی، قتل ممد نہیں۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فی الحال کچھ بھی نہیں، ریٹا بیچاری قید ہو کر رہ گئی ہے، فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید نے پائپ سلگایا تھا اور خاموشی سے کمرے کے فرش کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی نے پوچھا، تمہیں بوتھ میں داخل ہونے سے کس چیز نے روکا تھا؟ بس چھٹی حس۔ چھٹی حس کی بیداری کے بھی اسباب ہوتے ہیں، ماحول میں کوئی غیر معمولی یا غیر فطری بات چھٹی حس کو بیدار کرتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ریسیور کلپ میں پاتے ہی تم محتاط ہو گئے ہو؟ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پھر اس پر بھی غور کرو، جو شخص اتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہو کہ کال ٹریس کر کے بوتھ تک پہنچنے کے وقت کا اندازہ لگا سکتا ہو، وہ ریسیور کو کلپ میں لگا جانے کی حماقت کیسے کرے گا؟ آپ تو الجھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سچ مچ تمہاری زندگی کا گاہک ہوتا تو ریسیور کو جھولتا ہی چھوڑ جاتا، کلپ سے ہرگز نہ لگاتا، تب پھر میری ہونے والی کسی سالی نے مذاق کیا ہوگا۔ فریدی نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور پھر کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمید پائپ کے ہلکے ہلکے کش لیتا ہوا ریٹا کی نیلی آنکھوں کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی، اور فریدی نے ریسیور اٹھا لیا تھا. ہیلو کہہ کر سنتا رہا. پھر ریسیور حمید کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا، تمہاری کال ہے. حمید نے اٹھ کر ریسیور کان سے لگایا ہی تھا کہ کسی طوطے کی ٹینٹیں سنائی دی. اس نے حیرت سے فریدی کی طرف دیکھا. میٹھو بیٹے پیر نبی جی بھیجو. آواز مسلسل آ رہی تھی. حقیقتاً وہ طوطا ہی تھا اور اس نے جتنا کچھ بھی رٹ رکھا تھا اگلے جا رہا تھا. ادھر فریدی نے کال ٹریس کرنے والے کمپیوٹر کا بٹن دبایا تھا. ایکسچینج سے رجوع کیے بغیر کال ٹریس کرنے والا یہ کمپیوٹر اپنی مثال آپ تھا. کبھی ایک عدد کی بھی غلطی اس سے نہیں ہوتی تھی. کسی آدمی کی بھی آواز سنائی دی، فریدی نے حمید سے پوچھا. اس نے ریسیور کان سے لگائے ہوئے سر کو منفی جنبش دی. اب تو تک کہہ رہا تھا، گلرو گلرو تیرا باپ پتھر کھاتا ہے، روبی خان پتھر کھاؤ گے، تین 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 میاں مٹھو پیر نبی جی بھیجو. پھر دفتن سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. حمید احمقانہ انداز میں فریدی کی طرف دیکھتا رہا. کون تھا؟ فریدی نے پوچھا. کیا آپ نے نہیں سنا؟ طوطا. جی ہاں، آپ ہی شوق فرمایا کیجئے، مجھے کیوں تھما دیا ریسیور؟ اب عورتیں اس طرح چھیڑنے لگی ہیں آپ کو؟ کیا کسی عورت کی بھی آواز سنی تھی تم نے؟ جی نہیں، اس بار تو صرف طوطا ہی تھا، مگر صاحب خوب تھا. یہ گلرو کون ہے جس نے طوطے کی زبانی آپ کو میسج دینے کی کوشش کی تھی؟ کیا اب آپ روبی خان کہلانے لگے ہیں؟ میرے ہارڈ سٹون کہنے پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو پتھر کھلا رہی تھی. کیا بکواس کر رہے ہو، جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ خامخواہ پوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کال پہلی بار آئی تھی. یہ حقیقت ہے، ورنہ میں ریسیور تمہاری طرف کیوں بڑھا دیتا؟ اس قسم کے فضول تعلقات تم ہی نے قائم رکھے ہیں لوگوں سے. جی نہیں، میرے لیے بھی یہ حادثہ نیا ہی تھا، لیکن تم نے روبی خان اور پتھر کی کیا بات کی تھی؟ کیا واقعی آپ کے لیے نئی بات تھی؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ فریدی نے غصیلے لہجے میں کہا. طوطے نے کہا تھا، گلرو تیرا باپ پتھر کھاتا ہے، روبی خان پتھر کھاؤ گے. یک بیک فریدی کرسی سے اٹھ گیا. سمجھ گئے نا آخر آپ؟ حمید تنزیہ انداز میں مسکرایا. میرے ساتھ آؤ، کہتا ہوا فریدی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ محکمے کی تجربہ گاہ میں آئے تھے اور فریدی نے انچارج سے وہ ٹیپ طلب کیا تھا جو اسے آواز کے تجزیے کے لیے دیا گیا تھا. رپورٹ آپ کو مل گئی تھی؟ انچارج نے پوچھا. مل گئی تھی، میں اسے ذرا پھر سننا چاہتا ہوں، فریدی نے کہا. حمید برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا. کسی طرح اس ٹیپ سے چھٹکارا ہی نہیں نصیب ہوتا، پتہ نہیں کتنی بار گھر پر سنا جا چکا تھا. اس کے بعد محکمے کی تجربہ گاہ میں آواز کے تجزیے کے لیے لایا گیا اور تجربہ گاہ سے ملنے والی رپورٹ بھی شاید دیکھی جا چکی تھی. اس کے باوجود پھر وہی ٹیپ ایک بار پھر سنا جائے گا، لیکن اس وقت یہ قضیہ شاید طوطے کی کال کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. طوطے کی کال؟ حمید جھرجھری سی لے کر فریدی کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کی آنکھوں میں گہری تشویش کے آثار تھے. تجربہ گاہ کے انچارج نے ٹیپ ریکارڈر چلا دیا تھا. حمید اپنی اور اس نامعلوم آدمی کی آوازیں سنتا رہا، ساتھ ہی رہ رہ کر فریدی کی طرف بھی دیکھے جا رہا تھا. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آواز بدل کر بولنے کی کوشش کی ہو؟ فریدی نے انچارج سے پوچھا. شاید آپ نے تجزیے کی رپورٹ غور سے نہیں دیکھی. مجھے تجزیے کی رپورٹ نہیں ملی، فریدی نے کہا. ریکارڈ کیپر کی رپورٹ تھی کہ اس آواز کا ریکارڈ محکمے کی تحویل میں نہیں ہے. تجزیے کی رپورٹ میں اس امکان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ آواز بدلنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. شکریہ، فریدی اٹھتا ہوا بولا. باہر نکلتے نکلتے اس نے حمید سے کہا تھا، تم جا کر دیکھو کہ کال کس نمبر سے کی گئی تھی. آپ کہاں چلے؟ واپس آ کر بتاؤں گا، جلدی ہے. پھر وہ پارکنگ شیڈ کی طرف چلا گیا تھا اور حمید آفس میں آیا تھا. اس نے کمپیوٹر سے کارڈ نکالا جس پر نمبروں کی بجائے چند نقطے نظر آئے، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ کمپیوٹر نمبر نہیں ٹریس کر سکا. تو یہ طوطے والی کال شہر کے کسی ایکسچینج کے توسط سے نہیں ہوئی تھی. یہ کمپیوٹر صرف شہر ہی کے فون نمبروں کی حدود تک کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا تھا. شہر کے باہر سے آئی ہوئی کالیں اس کے ہیتا عمل میں نہیں آتی تھیں. حمید کی الجھن بڑھ گئی. آخر اس کال پر فریدی کو اچانک ٹیلی فون بوتھ والی کال کیوں یاد آ گئی تھی؟ وابے طوطے. پھر اسے یاد آیا کہ فریدی روبی خان کے حوالے پر دفتن اٹھ کھڑا ہوا تھا. بات محض طوطے کی نہیں معلوم ہوتی تھی، ورنہ وہ پہلے ہی اس قسم کا رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے ریسیور کیوں تھما دیتا اور پھر تجربہ گاہ کے انچارج سے ہونے والی گفتگو بھی یاد آئی. اس نے آواز کے بدلنے کی کوشش سے متعلق سوال کیا تھا. اس سے قبل تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, تو گویا اس نئے خیال کا باعث بھی توتے ہی والی کال بنی تھی. اچھا تو کیا روبی خان کے حوالے پر فریدی کو کسی کی آواز یاد آ گئی تھی جس کے بدلے جانے کے امکان پر غور کرنے لگا تھا. آفس کا وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی حمید وہیں فریدی کی واپسی کا منتظر رہا. ٹھیک 5 بجے فون کی گھنٹی بجی تھی. حمید نے ریسیور اٹھا لیا. دوسری طرف سے فریدی کی آواز آئی تھی. کمپیوٹر نے کون سا نمبر بتایا ہے؟ 0, حمید بولا. کال باہر کی تھی. آپ کہاں ہیں اور میری چھٹی ہوئی یا نہیں؟ گھر جاؤ. آپ کہاں ہیں؟ جواب ملنے کی بجائے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی تھی. حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ پھر گھنٹی بج اٹھی. ہیلو, حمید ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں دھاڑا. کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے نیلم کی آواز آئی. وہی بدبخت بابا, آج بہت دیر کر دی. یہاں موٹے بھائی برا جمان ہیں, خدا کے لیے جلدی آؤ. نکال باہر کرو, میں اچھے موڈ میں نہیں ہوں. سارے جتن کر ڈالنے کے بعد ہی فون کر رہی ہوں. سچ مچ خون سوار ہے مجھ پر. کوئی خاص بات؟ بہت عرصہ سے کوئی عام بات نہیں ہوئی. کچھ بھی ہو فوراً آؤ. ریٹا اسے دیکھ دیکھ کر نروس ہو رہی ہے. ریٹا کو اسی کے حوالے کر دو, بھائی کا غم بھول جائے گی, کہہ کر حمید نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی. پورچ میں قدم رکھتے ہی قاسم کے کہکہے کی گونج سنائی دی. وہ ڈرائنگ روم میں تھے. قاسم انگریزی گھوگھتا ہوا نظر آیا. کم از کم حمید کے ذہن میں تو یہی محمل لفظ گونجا تھا. اسے انگریزی بولتے دیکھ کر عجیب سا ہولیا بنتا تھا. آنکھوں کی گرد شکنیں پڑ جاتی تھیں. ہونٹ تھوتنی کی شکل اختیار کر لیتے تھے. ہاتھ غیر ضروری حرکتیں کرتے تھے اور پورا جسم تھلتھلانے لگتا تھا. نیلم مسکرا رہی تھی اور ریٹا کی شکل پر 12 بج رہے تھے, لیکن آنکھیں قاسم ہی پر جمی ہوئی تھیں. آ گیا میرا بھائی, قاسم اردو میں دھاڑ کر کھڑا ہو گیا. اسی کے ساتھ نیلم اور ریٹا بھی بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. بیٹھ جاؤ بھائی کے بچے, تم یہاں کیوں آئے ہو؟ پچھلے ہفتے ہمارا جھگڑا ہوا تھا نا, حمید کہتا ہوا آگے بڑھا. ہاں, قاسم چونک کر بولا, میں تو بھول ہی گیا تھا. ان کے آنے کی خبر سنی, نہیں رہا گیا, چلا آیا. اچھا تو اب جاؤ. قاسم نے جھیپے ہوئے انداز میں نیلم کی طرف دیکھا تھا. نہیں بیٹھیے آپ, نیلم ہاتھ ہلا کر بولی. تم بور تو نہیں ہو رہی؟ حمید نے ریٹا سے پوچھا. نہیں, لیکن تمہارے دوست سے خوف معلوم ہو رہا ہے. اب خوف کی کوئی چیز نہیں رہی اس میں. خوفناک تو اس وقت تھا جب نیا نیا بوتل سے نکلا تھا. قاسم نے گھور کر حمید کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں. شاید پوری بات ہی پلے نہیں پڑی تھی. بوتل سے نکلا تھا, ریٹا نے حیرت سے کہا. ہاں, دریا میں مچھلیوں کے لیے جال ڈالا تھا. مچھلیوں کے ساتھ ایک سر بند بوتل بھی نکلی تھی, ڈرائی جین کی. دیکھا تم نے نیلم باجی, مجھے بوتل کا جن کہہ رہا ہے. میں سمجھ گیا. نہیں بھیا, ڈرائی جن شراب کا نام ہے. تمہاری وجہ سے چلا آیا تھا, ورنہ یہ تو صورت حرام ہو گیا ہے. بالکل پولیس والا ہی لگنے لگا ہے. روز لڑائی ہوتی ہے, حمید ریٹا سے کہہ رہا تھا. اڑ بھی سکتا ہے اور اڑتے وقت گاتا بھی رہتا ہے. نیچے سے پتھر مارو تو خوشی کا اظہار کرتا ہے. تمہاری ایسی کی تیسی بھی کرتا ہے, قاسم بھنا کر کھڑا ہوتا ہوا بولا. جا رہا ہوں, باہر کہیں دکھائی دیے تو سمجھ لوں گا. حمید سنی انسنی کر کے ریٹا ہی سے مخاطب رہا. نیلم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. قاسم دروازے کے قریب رکا. شاید توقع تھی کہ روکا جائے گا, لیکن یہ آرزو پوری نہ ہو سکی. برا سموہ بنائے باہر نکل گیا. اس سے چھٹکارا پانے کا بہترین طریقہ یہی ہے, حمید ریٹا سے کہہ رہا تھا. قطعی یہ نہ سمجھنے دو کہ تم اس کی باتیں سمجھ رہی ہو. میں نے اتنا لمبا چوڑا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا, ریٹا بولی. بچپن میں تو سر پر سینگ بھی تھے, جرمنی میں آپریشن سے نکالے گئے ہیں. میرے دوستوں میں سبھی حیرت انگیز ہیں, اور جو یہ نیلم ہے نا. بس بس, نیلم ہاتھ اٹھا کر بولی. زیادہ بولنے سے زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ حمید اسے گھور کر رہ گیا۔ اب طبیعت الجھنے لگی ہے، آسمان دیکھنا چاہتی ہوں، ریٹا نے کہا۔ تمہارے بھائی کا سراغ مل جائے پھر آسمان بھی دکھا دیں گے۔ ویسے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی، اس نے اپنی ولدیت تک بدل دی ہے، شیرنگٹن کی بجائے بیڈسٹر ہو گیا ہے، ٹوری بیڈسٹر۔ کیا تم اس کے اس نام سے بھی واقف تھی؟ ہرگز نہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تصویر کی مدد سے ویزا فارم تلاش کر لیا گیا ہے جس پر یہی نام تحریر ہے۔ سفر کی گائز سیاحت ظاہر کی گئی ہے، خدا را اسے جلدی سے تلاش کر لو، کوشش جاری ہے۔ یہ تو معلوم ہی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے کہاں گیا ہوگا، نیلم بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اسی صورت میں جبکہ سچ مچ سفر کا مقصد وہی ہو جو کاغذات میں درج ہے۔ کیپٹن کا خیال درست معلوم ہوتا ہے، ریٹا نے نیلم کی طرف دیکھ کر مغموم لہجے میں کہا۔ وہ اب سیاحوں کی کسی ٹولی کے ساتھ تو ہرگز نہیں ہوگا، میں بڑی دشواری میں پڑ گئی ہوں، کاش تنہا آئی ہوتی تمہارا ساتھ نہ ہوا ہوتا۔ کیوں، تم تنہا کیا کر لیتی؟ کچھ بھی نہ کر سکتی، لیکن شرمندگی کے مستقل احساس سے تو بچی رہتی۔ ہر وقت یہ خیال ذہن پر مسلط رہتا ہے کہ جس شخص کو قتل کرنے میرا بھائی یہاں آیا ہے، میں اسی کی مہمان ہوں، اور وہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی میرے لیے ایک مہربان اور مشفق آدمی ثابت ہو رہا ہے۔ اوہ بھول جاؤ، میرا باپ بہت عظیم ہے، ریٹا کچھ نہ بولی، بے حد مغموم نظر آ رہی تھی۔ حمید نے نیلم کی طرف دیکھ کر کہا، کھلی ہوا تمہاری سہیلی کا واحد علاج ہے، لیکن انکل نے گھر ہی تک محدود رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اپنی عقل بھی استعمال کیا کرو۔ کیا مطلب برقع؟ کیوں فضول باتیں کرتے ہو، تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ ریٹا نے حمید سے سوال کیا۔ برقع، حمید نے دہرایا اور اسے برقع کے متعلق بتانے لگا۔ رومانٹک، ریٹا یک بیک کھل اٹھی۔ میرے لیے ضرور یہ لباس فراہم کرو۔ واہ کیا مزہ آئے گا، میں سب کو دیکھ سکوں گی لیکن مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ انکل اسے پسند نہیں کریں گے، نیلم بھنا کر بولی۔ وہ تو اب تمہیں بھی برقعے ہی میں رکھیں گے، آج کل انہیں اپنے قدیم کلچر سے بے حد لگاؤ ہو گیا ہے۔ ان کی باتوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ تمہیں برقعے ہی میں آفس جانا پڑے گا۔ خدا کے لیے میرا موڈ نہ خراب کیجیے، قومی روایت بس ختم کیجیے۔ سچ مچ نیلم، مجھے تو یہ لباس بے حد رومانٹک لگ رہا ہے، ریٹا نے کہا۔ ابھی تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، میں اپنے یہاں کے رسائل میں تصاویر دیکھتی رہی ہوں۔ میں تمہیں برقع پوش خواتین سے ضرور ملواؤں گا، حمید بولا۔ ضرور ضرور کیپٹن، مشرق مجھے بے حد حسین لگتا رہا ہے، میں نے مشرقی کہانیاں پڑھ پڑھ کر بہت خوبصورت خواب دیکھے ہیں، لیکن افسوس کہ قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ بالکل فکر نہ کرو، ابھی فون کر کے ایک عمدہ سا برقع طلب کرتا ہوں۔ حمید اٹھا تھا اور ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑا تھا۔ ابھی راہداری ہی میں تھا کہ ایک ملازم نے اس کی خوابگاہ والے فون کی گھنٹی بجنے کی اطلاع دی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا خوابگاہ میں پہنچا تھا، فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے قاسم کی آواز سنائی دی تھی۔ تم نے میری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے سالے، کتنی بار یہ بات کہو گے؟ تمہاری ایسی کی تیسی تو اسی وقت ہو گئی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ اپنے والد صاحب سے پوچھو، حمید نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، اور واپسی کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ پھر گھنٹی بجی۔ کیوں شامت آئی ہے؟ وہ ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں ڈھاڑا، لیکن پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ دوسری طرف سے بولنے والا فریدی تھا۔ معاف کیجیے گا، اس سے پہلے قاسم دماغ چاٹ رہا تھا، میں سمجھا شاید وہی ہے، حمید نے کھسیانے انداز میں کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم ریٹا کے بھائی کی تلاش جاری رکھو۔ کیا گھر آئے بغیر ہی؟ ہاں جلدی میں ہوں، گھر آنے کا وقت نہیں ہے۔ ریٹا کہتی ہے کہ میں باہر نکلنا چاہتی ہوں، اس پر میں نے برقعے کی تجویز پیش کی تھی۔ تجویز بری نہیں ہے، برقع خرید لو، کہہ کر فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ حمید نے سر کی پرمینی جنبش کے ساتھ ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور دروازے کی طرف مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ چکر ہے، وہ سوچ رہا تھا ہوئے غائب، لیکن کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو دو بار حملہ ہو چکا تھا، ٹیلی فون بوتھ والے حادثے کے بعد بھی غیر معمولی طور پر محتاط رویہ نہیں رہا تھا۔ اس کا ذہن پھر طوطے کی ٹیں ٹیں کی طرف مبذول ہو گیا۔ روبی خان، پتھر کھاؤ گے، وہ کیسی کال تھی؟ اس کے بعد ہی سے فریدی کے رویے میں تبدیلی ہوئی تھی، اور اب وہ کہیں باہر جا رہا تھا۔ ادھر کمپیوٹر کے مطابق وہ کال بھی مقامی نہیں تھی. ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی اور وہ اچھل پڑا تھا. آج رات خلاف معمول جلد ہی سو گیا تھا. ریسیور اٹھاتے وقت ٹائم پیس پر نظر پڑی, 12:30 بجے تھے. ہیلو بابا, دوسری طرف سے آواز آئی. تجربہ گاہ سے بول رہی ہوں. کیوں حمید دھاڑا, آپ ایسے باہر کیوں ہوتے ہو؟ ذرا جلدی سے یہاں پہنچنے کی کوشش کرو. تنہا ہو؟ ہاں بس جلدی سے آ جاؤ. وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہی بتاؤں گی, فون پر نہیں سمجھ سکو گے. اچھا آ رہا ہوں, حمید نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. سلیپنگ گاؤن پہنا تھا اور تیسری منزل پر جانے کے لیے لفٹ کی طرف چل پڑا تھا. نیلم تجربہ گاہ میں تنہا ہی ملی, ورنہ حقیقتاً حمید یہی سمجھتا تھا کہ فریدی بھی خواب گاہ میں موجود ہوگا. نیلم جھوٹ بول رہی ہے. کیا تمہیں فرنجک ہوئی ہے؟ حمید نے کھٹکنے لہجے میں پوچھا تھا. جی نہیں, نیا انکشاف, فرمائیے, حمید نے اسی طرف دیکھتے ہوئے کہا جدھر نیلم متوجہ تھی. اس کے سامنے میز پر ریٹا کی دی ہوئی تصاویر میں سے ایک تصویر رکھی ہوئی تھی. یہ شخص, نیلم تصویر پر انگلی رکھتی ہوئی بولی, جو کوئی بھی ہو نشانہ باز فلپ شرنگٹن ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ یہاں پہنچنے سے قبل مجھے نہیں معلوم تھا کہ ریٹا فلپ شرنگٹن کی بہن ہے. میں اب بھی نہیں سمجھا. اس نے یہی آ کر اس کا انکشاف کیا ہے. ہماری دوستی 1 سال پرانی ہے, اس نے کبھی نہیں بتایا. حالانکہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے دور دراز کے رشتے دار بھی کسی مشہور شخصیت سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں. ہاں یہ بات قابل غور ہے, لیکن ٹھہرو, تم نے بھی تو کرنل کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا. وہ احتیاط تھی, میں نے کبھی کسی کو اپنے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا. میری اور اس کی پوزیشن میں فرق ہے. چلو تسلیم کر لیا پھر. اب میں تمہیں فلپ شرنگٹن کی اس وقت کی تصویر دکھاتی ہوں جب وہ عالمی مقابلے میں اول آیا تھا. اس نے سپورٹس کا ایک پرانا شمارہ اٹھایا تھا اور اس کے ورق الٹنے لگی تھی. یہ دیکھو. کیا دیکھوں؟ پہلے داڑھی مونچھیں نہیں رکھتا تھا, اب نئے فیشن کے مطابق ریچ بن گیا ہے. بال بڑھانا اور بات ہے بابا جان, لیکن ذرا غور سے دیکھو, نہ صرف آنکھوں بلکہ کانوں کی بناوٹ میں بھی فرق ہے. البتہ دونوں کی ناکیں منو ان ایک جیسی ہیں, اس لیے پہلی نظر میں یہی مشابہت دھوکہ دیتی ہے. حمید مہذب شیشے کی مدد سے دونوں تصاویر کا جائزہ لیتا رہا تھا, پھر طویل سانس لے کر بولا تھا, تم پر ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی, نور چشمی سلمہ ہوں. شکریہ بابا. بابا کی بچی, اب کیا ہوگا؟ ریٹا کہاں ہے؟ آج میں نے اسے کافی میں خواب آور دوا دی تھی, بے خبر سو رہی ہے. اس تصویر کے سلسلے میں کچھ تجزیات کرنے تھے. ایک اور بات, کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ کرنل باہر گئے ہیں؟ ہاں بتا دیا تھا. کیا ضرورت تھی؟ اس نے پوچھا تھا جب 8 بجے تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی. بہرحال ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کے بھائی کا پتہ لگائے بغیر نہیں مانیں گے. سیاحت کے بہانے آیا ہے تو پولیس کے ریکارڈ کے لیے کچھ وقت دوسرے شہروں میں بھی گزارے گا. تم واقعی کچھ زیادہ متنبہ ہو گئی ہو. نیلم کو اس جملے پر ہنسی آ گئی تھی اور حمید نے کہا تھا, مجھے یقین نہیں ہے کہ کرنل کو اس کی کہانی پر یقین ہی آ گیا ہو. اب ان کے رویے پر غور کرتا ہوں تو. دفتن نیلم چونک پڑی. یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں نے تو نہیں سنی. نیلم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا. حمید نے بھی کسی متوقع آواز کی طرف کان لگا دیے اور پھر اس نے بنخیز انداز میں نیلم کی طرف دیکھا تھا. آواز عجیب سی آواز تھی, جیسے لاتعداد پیروں والی کوئی شے چل رہی ہو. اتنی ہلکی آواز کے بہت زیادہ توجہ دینے ہی پر سنی جا سکتی. یعنی اگر نیلم حمید کا ذہن خصوصیت سے اس کی طرف مبذول نہ کراتی تو اسے احساس تک نہ ہوتا. باہر سے آنے والی بھی نہیں معلوم ہوتی تھی, تجربہ گاہ کے اندر ہی کی فضا میں گونج رہی تھی. آؤ دیکھیں. حمید دوسری طرف ہاتھ اٹھا کر بولا, تم ادھر سے دیکھنا شروع کرو, میں ادھر سے دیکھتا ہوں. نیلم مشرقی سرے کی طرف چلی گئی. قریباً 15 یا 20 منٹ تک تلاش جاری رہی تھی لیکن آواز کا بھید نہ کھل سکا. ویسے آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی. کیا سمجھا جائے؟ نیلم حیران حیران آنکھوں سے چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی, ان سبوں کی روحیں معلوم ہوتی ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے ہاتھوں مارے جاتے رہے ہیں. حمید نے ہنس کر کہا, اس چکر میں نہ پڑو, یہ تجربہ گاہ جادوگر کی پٹاری ہے. نیلم ایک سٹول پر بیٹھ گئی. چلو, کیوں میری اور اپنی نیند خراب کر رہی ہو؟ سنو بابا, جب میں یہاں آئی تھی تو یہ آواز نہیں تھی. اب تمہارے چلے جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اختتام کو کیسے پہنچتی ہے. دیکھے جاؤ میں تو چلا. نہیں بابا. وہ اٹھ کر اس کی راہ میں حائل ہوتی ہوئی بولی. اکیلے ڈر لگے گا. ڈر لگے گا تمہیں کیوں بیوقوف بناتی ہے لڑکی. پھر بھی ہم ساتھ ہی چلیں گے, براہ کرم بور نہ کرو. پھر وہ آواز مزید 10 منٹ تک سنائی دیتی رہی تھی. اس کے بعد اچانک سناٹا چھا گیا تھا. آہا اب تو اٹھو, حمید خوش ہو کر بولا. تمہیں کوئی تشویش نہیں ہے؟ نیلم نے حیرت سے کہا. کرنل کی لغت میں اس لفظ یعنی تشویش کا کوئی وجود نہیں ہے. مجھے مجبوراً اندھا گونگا اور بہرا بننا پڑا ہے. میں نہیں سمجھی. کچھ دنوں تک ساتھ رہو گی تو سب کچھ سمجھ جاؤ گی. مجھے الجھن میں نہ ڈالو. الجھنوف نام ہے آج کل میرا. تم جاؤ میں رکوں گی یہاں. شکریہ, جھک مارتی رہو, حمید دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا. دوسری منزل پر اس نے لفٹ روکی تھی اور راہداری میں اتر گیا تھا. اب وہ ریٹا کی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا. دروازہ بند ملا. کفل کے سوراخ سے آنکھ لگا دی لیکن بے سود, کچھ نہ دکھائی دیا کیونکہ دوسری طرف کفل کے سوراخ میں کنجی لگی ہوئی تھی. پھر یوں ہی خامخواہ نیلم کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا. ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا. اندر ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن وہ چونک پڑا. بستر پر کوئی کمبل تانے سو رہا تھا. اس کی بھویں سکڑ گئیں. دبے پاؤں آگے بڑھا. پھر اچانک اسے اپنی سنجیدگی پر ہنسی آ گئی. ظاہر تھا کہ نیلم اس معاملے میں بے حد محتاط ہو گئی تھی. لہٰذا کیوں چاہتی کہ خوابگاہ میں اس